بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ خلق اجمعين والصلاة والسلام على نبينا طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. وقال الحكيم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. درود پڑھیں محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
أيام ایام شہادت امام سجاد علیہ السلام کی جن کے القابات میں سے ہی زینت قرار دیا گیا ان لوگوں کے لیے جو عبادت گزار ہیں، سردار کہا گیا ان لوگوں کے لیے جو سجدہ کرنے والے ہیں، امام کہا گیا سالکین کا کہ جو انشاءاللہ خدا کی طرف سفر کرنے کا ارادہ رکھنے والے، تمام ائمہ ہمارے لیے اہم ہیں، تمام ائمہ اپنا ایک خاص مقام اور جائے گا ایک جگہ رکھتے ہیں، لیکن وہ اپنی مظلومیت کے اعتبار سے جو مقام و درجہ ہم اپنے ذہنوں میں دیتے ہیں، اس اعتبار سے امام حسین علیہ السلام کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کا جو رتبہ اور درجہ بنتا ہے، یقینی طور پہ وہ مظلومیت میں دوسرے نمبر پر آ جاتے ہیں. صرف کربلا کا واقعہ ہی نہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ سارے اسیروں کو لے کے کوفہ اور پھر کوفہ سے شام کا سفر. بات یہاں ختم نہیں ہوئی، شام سے پھر واپس مدینے کا سفر، بات مدینے پہ ختم نہیں ہوئی. وہ 34 سالہ زندگی کی جو 61 ہجری میں شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد 95 ہجری تک کہتے ہیں کہ امام کی حیات ہے، 34-33 سال جو مدینے میں گزارے وہ بہت سخت سال ہیں. بہرحال ضرورت ہے اس شخصیت کے اوپر گہرا کام کرنے کی. سطحی ہماری اور جو آپ کی نگاہیں ہیں، جس طرح ولادت شہادت ہم دوسرے اہل بیت یا دوسرے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی مناتے ہیں، شاید اس سے زیادہ ہمیں سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے. خیبر معظم کی آپ کے علم میں ہے ایک تو وہ معروف کتاب جو 250 سالہ آپ کی ہاتھوں میں ہے، اس کے علاوہ بھی زندگانی امام زین العابدین علیہ السلام اور صبر، یہ دو کتابیں اس کتاب کے علاوہ کہ جو سید ساجد الدین کے موضوع پر رہبر معظم نے تحریر فرمائی ہیں، تو اس بات سے یہ اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ سخت حالات میں کام کرنے کی کتنی روشیں ہو سکتی ہیں. مشکل زمانے میں نے کل بھی کسی جگہ پہ کہا کہ 6 خلیفہ دیکھے ہیں بنو امیہ کے، خبیث ترین حکم ابن عبد المروان یا ابن مروان، جو سب سے زیادہ خطرناک، سب سے زیادہ ایسی شخصیت کے جس نے حجاج ابن یوسف جیسے انسان کو گورنر بنایا ہو، جس کے لیے میں نے کل جملہ مستقل کیا کہ جس کے لیے عمر ابن عبدالعزیز جیسا خلیفہ کے جو ہے تو بنو امیہ کا خلیفہ, لیکن وہ حجاج کے لیے کہے, حجاج ابن یوسف کے لیے کہے کہ دنیا کے سارے خبیث انسانوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں اور حجاج ابن یوسف کو ایک, تو حجاج ابن یوسف کا وزن بھاری ہے. یعنی ہم یہ کہیں آپ کے زمانے میں کہ جتنے بڑے اور خطرناک گھٹیا لوگ ہیں, مثلا صدام تھا, مثلا ہٹلر تھا, مثلا اسی طرح سے جو اور ظالم معروف ہو دنیا میں, آپ ان سب کو ایک طرف رکھیں اور حجاج کو ایک طرف رکھیں تو کہتے ہیں حجاج یوسف کا, حجاج ابن یوسف کا وزن بھاری ہے. یہ عمر ابن عبدالعزیز کی جو خود اموی خلیفہ ہے, اور یہ ایک گورنر ہے جو امام کے زمانے میں, سید سجاد کے زمانے میں, امام عبدالعزیز علیہ السلام کے زمانے میں یہ ایک گورنر ہے جو حکم نے بنایا ہے. اس طرح کی کتنی شخصیات عالم اسلام پر مسلط کی ہیں اور سب باقاعدہ نگاہ رکھتے ہیں کہ اب اہل بیت میں سے جو بچ گئے, اب جو آخری ان کے امام ہیں اور جو اپنے طور پہ سمجھتے ہیں کسی قابل ہم نے چھوڑا نہیں ہے ان کو, اتنا سخت زمانہ دور ان کے اوپر سے گزر گیا خصوصاً کربلا, اب یہ کہاں ایکٹیو ہو جائیں گے, اب یہ کہاں کوئی کام کریں گے, اب ان میں کہاں سکت نہیں ہے, اب ان میں طاقت نہیں ہے. بہرحال ایسے دور میں اس طرح کی کوششیں کرنا کہ جس کے نتائج فوراً ہی آنا شروع ہو جائیں, امام باقر علیہ السلام بھی دیکھیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام بھی دیکھیں, تشیع دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے, اقدار اسلامی دوبارہ, ویلیوز جنہیں آپ کہتے ہیں دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں, اہل بیت کا مقام پھر ان کو حاصل ہو جاتا ہے اور ان کے نام پر پھر لوگ قیام کرنے لگتے ہیں اور آہستہ آہستہ بنو امیہ کا سورج ڈوب جاتا ہے اور بنو عباس اہل بیت کا نام استعمال کر کے پھر اوپر آتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس شخصیت نے 34 سال کے اندر وہ کام کیا کہ جو اتنی خوبصورتی سے ہوا کہ بہانہ نہ ملا حکم جیسے اور خلیفاؤں کو بھی اور حجاج جیسے, بھائی کا حجاج ابن یوسف نے 2-3 مرتبہ مطالبہ کیا کہ میں اتنا قتل عام کر رہا ہوں اب تو معروف ہو گیا ہوں تو ان کو بھی, زین العابدین علیہ السلام کو بھی, ان کو بھی شہید کر دیتا ہوں. حکم کی جرت نہیں ہوئی, نہیں تم جو کر رہے ہو کرتے رہو, ان کی طرف مت بڑھنا, ان کی طرف آگے جانے کی ضرورت نہیں. میں نے جو بات یہ خلاصتاً آپ سے کہی ہے, دیکھیں آپ تنظیمی دوست ہمارے یہاں بیٹھے ہیں, سخت حالات میں بھی, مشکل زمانے میں بھی, جبکہ شہادتوں کا, جبکہ اسیری جیل جانے کا کہ غائب ہو جانے کا, جبکہ کام سے آپ کو منحرف کرنے کے بہت سارے اس وقت یہاں پر روشیں اور انداز موجود ہے, لیکن اس کے باوجود بھی کام ہو سکتا ہے. یہ وہ بات ہے جو میں اس ایک نقطے کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر سید سجاد کی زندگی کو اچھے انداز میں مطالعہ کیا جائے, صحیح طرح سے مطالعہ کیا جائے, اور یہ دور اب آہستہ آہستہ مشکلات کی طرف جا رہے ہیں. آپ نے زمانے کو ذرا سنجیدگی کے ساتھ دیکھیں, جو محرم کے آغاز سے لے کر ابھی تک کی ایکٹیویٹیز ہیں جن کو اچھا نہیں لگتا شیعہ مذہب و فرقہ, جنہیں اچھا نہیں لگتا آپ کا عزاداری جلوس جلسہ مجلسیں منعقد کرنا, جنہیں اچھا نہیں لگتا آپ کا غم منانا, روڈوں پہ آنا, علم لگانا, علم سجانا, جنہیں اچھا نہیں لگتا, وہ کس طرح سے اس وقت تشیع کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو نہیں ہے اتنا سخت دور, تیاری ہو رہی ہے, لیکن آپ مطمئن ہو جائیں کہ اہل بیت علیہم السلام کے 12 ہونے کی ایک بڑی دلیل بھی یہی ہے, ان کی تعداد کے 12 ہونے کی ایک بڑی دلیل بھی یہی ہے کہ زمانہ جتنا ہی نیرنگیاں دکھائے، شہید باقر صدر کی کتاب کہ اہداف کی ہمانگی ہے، کتاب کا نام یہی ہے، اہداف کی ہمانگی ہے اور زمانے کی نیرنگی ہے، زمانہ جتنے ہی رنگ بدلے، آپ کے پاس کام کرنے کی روش، اگر اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کا اچھا مطالعہ کیا ہوا ہے، آپ کے پاس کام کرنے کی روش، دوسرے لفظوں میں کبھی آپ کے ہاں دروازہ بند نہیں ہوتا، آپ کہیں ہم تو کیسی گلی میں پہنچ گئے کہ آپ جہاں پر ڈیڈ اینڈ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. اب ہمیں اور آپ کو جو انشاءاللہ استفادہ کرنا ہے اہل بیت علیہ السلام کی سیرت سے اور خصوصاً چوتھے امام کی سیرت سے، وہ یہ ہے کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی کام کرنے کے طریقہ کار اور روش ہیں. اسے سیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پر اگر اجتماعی کام کرنے ہیں انشاءاللہ اجتہاد کی حد تک جانے کی ضرورت ہے. یعنی سادگی کے ساتھ مطالعہ نہیں، بس پڑھ لیا ہے ہم نے بھی، اجتہاد کی حد تک جائیے. اجتہاد خالی فقہی امور میں نہیں ہوتا ہے، شہرت ہو گئی ہے فقہی امور میں ہوتا ہے، شہرت ہو گئی نماز پر ہوتا ہے، شہرت ہو گئی ہے زکوٰۃ پر ہوتا ہے، شہرت ہو گئی ہے حج پر ہوتا ہے، وضو پر ہوتا ہے اجتہاد، یہ شہرت ہے. لیکن عالمیت، جس مجتہد کو ہم کہتے ہیں کہ یہ عالم ہے یا نہیں، عالمیت کے لیے اجتماعی امور میں بھی اجتہاد ضروری ہے، اور اتنا ہی ضروری ہے جتنا فقہ امور میں ضروری ہے، اتنا ہی ضروری ہے جتنا فقہ امور میں ضروری ہے. اور جو انشاءاللہ سیرت اہل بیت پر اجتہاد کے مراحل میں داخل ہو جاتے ہیں، پھر وہ اجتماعی کام، پھر کوئی راستہ بند نہیں، کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا، پھر کہیں انہیں اٹکتے نہیں ہیں مشکل سے مشکل حالات میں بھی. اور رہبر معظم جیسی عظیم شخصیت، سب سے بڑا مزداق، بارز، بہت واضح مزداق آپ کے زمانے کا، خاتمی جیسے لوگ، روحانی جیسے لوگ، اس سے پہلے احمد نجات جیسے لوگ، پھر رفسنجانی جیسے لوگ، یعنی جنہوں نے بہت کم ساتھ دیا ہے اس ویژن کا کہ جو رہبر کے پاس ہے، اس فکر کا جو وہ لے کے چلنا چاہتے ہیں، وہ سفر جو کروانا چاہتے تھے اپنی ایرانی قوم کے ذریعے سے انشاءاللہ پوری تشیع عالم اسلام کی تشیع کو، تو ساتھ دینے والوں کی تعداد بڑے محدود ہے، اس سطح پہ نہیں آگے سوچتے، یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل ہی نہیں ہے، لیکن کوئی 2 درجے چلتا ہے، کوئی 8 درجے چلتا ہے، کوئی 10% چلتا ہے، کوئی 50% چلتا ہے، یہ 100% والے لوگ بہت کم ہیں، 100% ان کی فکر سے مانگ ہو کے چلنے والے لوگ بہت کم ہیں. لیکن ان تمام لوگوں کے ساتھ بھی رہبر موزون کس خوبصورتی کے ساتھ اس تشیع کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. یقینی طور پہ رہبر معظم کا وہ اجتہاد ہے کہ جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی اور اجتماعی زندگی پر خصوصاً ہے. تو انشاءاللہ خدا ہمیں آپ کو توفیق دے کہ ان ایام سے ہم جو سب سے زیادہ استفادہ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے مطالعات کو اور گہرا کریں. 3 کتابوں کا تذکرہ یہاں ہو گیا، ایک ہم نے کہا صبر ہے، شہید خود رہبر معظم کی ہے، ایک ہم نے کہا کہ زندگی ہے امام زین العابدین علیہ السلام ہے، اور تیسرا ہم نے کہا کہ جو شہید باقر صدر کی کتاب ہے کہ جو حالات ہمانگی ہے، مقاصد کی ہمانگی اور زمانے کی نیرنگی. یہ اہل بیت علیہ السلام بہت مختصر سے شاید 80-90-100 پیجز کی کتاب ہے، لیکن انشاءاللہ شہید باقر صدر نے بڑا شاندار نچوڑ پیش کیا اجتماعی زندگی اہل بیت علیہ السلام کی، اور اس کا ہی آپ سمجھیں کہ تکملہ، یعنی اس کو مکمل کیا 250 سال انسان نے، جو بات شہید باقر صدر نے کہی ہے اس کو بڑے شاندار انداز میں رہبر نے مکمل کیا. اور آپ کو پتا ہے کہ 250 سالہ کے بعد بھی یہ کتاب آ گئی ہے کہ جو اصحاب کے اوپر، یعنی جو امام حسین علیہ السلام کے اصحاب ہیں، شاید امام علیہ السلام کے بھی، تو ان اصحاب کے موضوع پر کتاب رہبر معظم کی آ گئی ہے، جو آپ کو اور حوصلہ دیتی ہے کہ چلیں ہم اہل بیت علیہ السلام والی روش اور ان تک جا کے سوچنا تو مشکل کام تھا، لیکن اصحاب تو پھر آپ کے لیے آئیڈیل بنتے ہیں نا، کہ اس زمانے میں جن لوگوں نے ساتھ دیا انہوں نے کس طرح سے زندگی گزاری. انشاءاللہ خدا ہمیں آپ کو توفیق دے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی عملی سیرت پر اور یقینی طور پہ اصحاب کی سیرت پر اپنی زندگیاں گزارنے کی خدا سے توفیق طلب کریں. درود پڑھیں محمد والے محمد سے. دوسرا موضوع جس کے لیے جوانوں نے یہ پروگرام رکھا ہے، منعقد کیا ہے، وہ حالات حاضرہ ہے. اور ان حالات حاضرہ میں بھی ہم ابھی کیونکہ ہاٹ افغانستان کا ایشو ہے، تو فی الحال مختص کرتے ہیں اپنی گفتگو کو افغانستان کے موضوع سے. خدا نے توفیق دی تو انشاءاللہ پھر کبھی کسی اور دن، کیونکہ لبنان بھی اب قریب قریب ہو رہا ہے، ہاٹ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ وہاں ایک قضیہ ہے وزارت عظمیٰ کا کہ بہت عرصہ ہوا وہاں پر حکومت ہی نہیں ہے، بغیر حکومت کے ملک چل رہا ہے، یعنی رئیس جمہور ہے، صدر ہے ان کا، لیکن جو نیچے پوری ٹیم ہوتی ہے وہ نہیں ہے، یا جو ریاست وزیر اعظم ہوتا ہے، اس کی پارلیمنٹ، اس کے اپنے وزراء ہوتے ہیں، پارلیمانی نظام ہے، تو وہاں پر ابھی حکومت ہی کافی عرصے سے نہیں ہے۔ تو کیا چاہتا ہے امریکہ، کیا چاہتا ہے اسرائیل، یہ بھی ایک موضوع ہے، لیکن ابھی ہم فی الحال اس طرف نہیں جاتے، اور اس موضوع کو انشاءاللہ افغانستان والے کوشش کرتے ہیں جتنا ہمارے پاس وقت ہے، اگر کوئی بات رہ جاتی ہے تو پھر آخر میں تھوڑے سے سوالات لے کے اپنی بات کو مکمل کریں گے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تاریخچہ مختصر بات اگر کریں، تاریخ پر تاریخچہ بن جاتا ہے افغانستان کا۔ مذہب سے زیادہ، چند پہلے نکات سنیں پھر انشاءاللہ اس پر آپ اپنی تحقیق کریں، ابھی بھی مذہب سے زیادہ قومیت کو اہمیت حاصل ہے، بنیادی باتیں، ابھی بھی مذہب سے زیادہ قومیت کو اہمیت حاصل ہے افغانستان۔ کوئی بھی قومیت 50% سے زیادہ نہیں ہے، سب 50 سے نیچے ہیں۔ اگر وہاں پر پشتون پایا جاتا ہے، آپ کے یہاں عام زبان میں پٹھان آپ کہہ دیتے ہیں، اگر ان کے یہاں ازبک اور تاجک پایا جاتا ہے، اگر ان کے یہاں ہزارہ پائے جاتے ہیں، اگر ترکمن پائے جاتے ہیں، یہ 6 5 6 تو معروف ہیں، اس کے علاوہ بھی چھوٹے بہت ساری قومیتیں مختلف علاقوں سے نکل کے آئیں، یا جس زمانے میں یہاں پر نادر شاہ جیسے لوگ یا اور بلخی جیسے لوگ جب مسلط رہے، بادشاہتیں بنی اور اس کا کیپٹل خود یہی قندھار اور کابل اور یہ جگہیں قرار پاتی تھیں، تو لوگ ان بادشاہوں کے ساتھ بہت سارے سفر طے کر کے ان بادشاہوں کے ساتھ آ جایا کرتے تھے۔ اس لیے یہاں پر قومیتیں بہت زیادہ ہیں، تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن وہ ہیں بہت مائنر ہیں۔ جو معروف رہے وہ یہ پشتون رہے، اس کے بعد جو معروف رہے وہ ازبک رہے، پھر جو رہے وہ تاجک رہے، پھر جو رہے وہ ہزارہ رہے۔ ہزارہ کو کچھ لوگ کہتے ہیں دوسرے نمبر پر ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہزارہ تیسرے نمبر پر ہے تعداد کے اعتبار سے۔ معروف لیڈرشپ آپ کے نام چند سنے ہوئے، چند نام آپ نے سنے، احمد شاہ مسعود آپ نے سن لیا، کیوں سن لیا؟ کیونکہ اس کا جو بیٹا ہے ابھی احمد مسعود، وہ کوشش کر رہا ہے پنجشیر کے اندر طالبان سے مقابلہ کرے، اس لیے احمد شاہ مسعود کا نام آپ کی نسل نے سن لیا، لیکن آپ سے پہلے والی نسل کے لیے امپورٹنٹ نام تھا احمد شاہ مسعود، کہ جو پورے افغانستان کے جہاد میں، کہ جو انہوں نے رشیا کے خلاف کیا ہے، 1979 سے شروع ہونے والا جہاد جو 81 میں جا کے ختم ہوا ہے، 11-12 سال پر محیط وہ جنگ، جس انسان نے اندر رہ کے جنگ لڑی ہے نا، وہ ایک ہی آدمی تھا جس کو آپ جانتے ہیں، احمد شاہ مسعود کے نام سے۔ بقیہ ساری لیڈرشپ باہر، جو بھی آپ لیڈرشپ کہیں گے، آپ نام لیتے چلے جائیں، گلبدین حکمت یار بڑا نام ہے، ابھی بھی موجود ہے، پشتون ہے، جماعت اسلامی کا ورژن ہے، دوسرے لفظوں میں اخوان المسلمین کا ورژن ہے، وہ اخوان المسلمین جو آپ سنتے رہتے ہیں، جیسے جماعت اسلامی آپ کے موجود ہے، اخوان المسلمین کا ورژن ہے، ایسے ہی احمد شاہ مسعود، اور احمد شاہ مسعود بھی، اور اس طرف گلبدین حکمت یار بھی، یہ دونوں بھی اسی کا ورژن ہے، دونوں کی جماعت اسلامی تھی، لیکن دونوں اخوان المسلمین کے ورژن تھے، آپس میں اختلافات تھے قومیت کی بنیاد۔ یہ آپ نے نام سنا، رب رسول سیاف کا نام آپ نے سنا، گلبدین اپنا صفوت اللہ مجددی کا نام آپ نے سنا، برہان الدین ربانی کا نام آپ نے سنا، شیخ محسنی کا نام آپ نے سنا، یا خود ہماری جو قیادت تھی شہید عبدالعلی مزاری کا نام آپ نے سنا، پھر بعد میں بہرحال اختلاف ہو گیا، جب وہ شہادت ہو جاتی ہے تو پھر ہماری حزب وحدت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، آغا اکبری آغا خلیلی دونوں بھی موجود ہیں۔ یہ جو نام آپ نے سنے، محقق بڑا نام ہے ابھی بھی موجود ہے، رب عبدالرشید دوستم ایک بڑا نام ہے، یہ ساری قیادتیں جو آپ سن رہے ہیں، ان میں سے ایک آدمی جو اس پوری جنگ کے اندر رشیا سے اکیلا لڑتا رہا اور اس کا علاقہ کبھی بھی رشیا روس اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکا، سپر پاور ہوتے ہوئے بھی پنشیر، وہ احمد شاہ مسعود کی وجہ سے تھا۔ دوسرا آدمی جو کافی عرصہ رہا اندر، وہ عبدالرشید دوستم تھا، یہ اندر ہے، دونوں پشتون نہیں ہیں۔ جو پشتون رہے ان کی زیادہ تر پاکستان اور ایران ان جگہوں پہ بیٹھے رہتے تھے، ان کی عوام لڑتی رہتی تھی، اور یہ طولانی ہو گئی، اور یہ آپ کو پتا کہ جنگ جو ہے 79 سے لے کے 90 تک چلی گئی، میں شاید غلط کہہ گیا 81 نہیں 79 سے لے کے اور 90 تک چلی گئی یہ جنگ، اور اس کے بعد پھر اتفاق تھا کہ رشیا ہی ٹوٹ گیا، روس ہی ٹوٹ گیا 91 میں، آپ کو پتا ہے 91 کے اندر روس جو بہت بڑی پاور تھی، سپر پاور امریکہ اور یہ دو قطب ہوا کرتے تھے، وہ خود ہی ٹوٹ گیا، وہ ٹوٹا جنگ آرام، لیکن ساری قیادتیں واپس آئیں، اور اس کے بعد افراد تفری، افغانستان خانہ جنگی کا شکار ہو گیا، سارے آ گئے واپس، علاقائی جنگ شروع ہو گئی، وہ کہے اتنا علاقہ ہمیں چاہیے، وہ کہے ہمیں چاہیے، وہ کہتا ہمیں چاہیے، اس طرح کی خانہ جنگی شروع ہو گئی، اور پھر بڑے دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، ایک جو ہے وہ شمالی اتحاد کہلایا جانے لگا، شمالی اتحاد یہ وہی تھا جس کو لیڈ کر رہا تھا برہان الدین ربانی لیڈرشپ کی حیثیت سے، لیکن جو ان کا فوجی کمانڈر بنتا تھا وہ یہی احمد شاہ مسعود تھے، اور عبدالرشید دوستم تھے اسی طرف تھے، اور شیعہ کا ہزارہ جو گروپ تھا وہ بھی اسی طرف تھا، ان لوگوں کے ساتھ تھا، ان کے مقابلے میں ساری قیادت ان کے مقابلے میں تھی، جو نام میں نے لیے، رب رسول سیاف ہو، سفود اللہ مجددی ہو، یا خود یہ گلبدین اختیار ہو، یہ سب ایک طرف ہو گئے، اور بھی بہت ساری قیادتیں، تو اس طرح کی یہ اختلافات کے بعد کوئی 5-6 سال پوری خانہ جنگی کا شکار افغانستان، تاریخ افغانستان کی بڑی زبردست ہے، ایک ہی قصہ کافی ہے جو میں نے پہلے بھی نقل کیا، اس کو اس لیے نقل کر دیتا ہوں کہ وہ ایک بات آپ کو تاریخ پوری سمجھا دیتی ہے، کہ جب آغاز ہوا جنگ کا، رشیا نے مسلط کی ہے جنگ افغانستان کے اوپر، کہ پورا اپنا ایک صوبہ بنا لیں گے افغانستان میں، قبضہ کر لیں گے، اتنے بڑے بڑے ملک اس کے انڈر میں تھے، جو آج فیڈریشن کہلاتی ہے، آج رشین فیڈریشن کہلاتی ہے، اس زمانے میں سارے رشیا کے انڈر میں ہوا کرتے تھے، ایک ہی حکمران ہوا کرتا تھا، سب ان کے انڈر میں ہی، تاجکستان، ازبکستان، کرگزستان، آذربائیجان، آرمینیا، یہ سب اس کے انڈر میں ہوا کرتے تھے، شمالی جو آپ وسطی ایشیا کی ریاستیں کہلاتی ہیں، ابھی ان کو آپ مشرق وسطی نہیں بلکہ وسطی ایشیا کی ریاستیں کہلاتی ہیں، یہ ساری رشیا کے انڈر میں تھی، اس نے کہا افغانستان پہ بھی قبضہ کر لیتے ہیں، یہ جنگ اس لیے مسلط ہوئی تھی، جب آغاز جنگ تھا 1979، انقلاب ابھی تازہ آیا ہے، امام خمینی ابھی تازہ انقلاب آیا ہے، اور امریکہ سے جنگ بہت واضح، کہ آپ امریکہ کے مسلط شہنشاہ بادشاہ پہلوی خاندان کو امام خمینی نے ہٹا کے بلکہ ختم کر کے نظام کو اور انقلاب، تو امریکہ سے مقابلہ تھا، روسی سفیر آیا امام خمینی کے پاس 1979، روسی سفیر آیا اور آ کے کہتا ہے کہ روسی سفیر آ کے کہتا ہے کہ اگر آپ ہمارا ساتھ دیں، یعنی کیا ساتھ دینے سے مراد کیا تھی، کہ ہمیں آپ راستہ دیں کہ ہم آپ کے ملک سے بھی افغانستان میں داخل ہو جائیں، بہت بڑی پٹی لگتی ہے، بہت بڑی پٹی لگتی ہے، شاید 900 کلومیٹر، اگر آپ ہمیں راستہ دیں یہاں سے داخل ہونے کا تو ہم امریکہ کے مقابلے میں آپ کی سپورٹ کریں گے، امریکہ کے مقابلے میں آپ کی سپورٹ کریں گے، اور اس وقت کوئی بھی لیڈر ہوتا اور کوئی بھی ملک ہوتا جس پر اتنی مشکلات آئی ہوئی ہیں، پابندی لگ گئی نا چاروں طرف سے، امریکہ نے پابندی لگا دی تھی، یورپ نے پابندی لگا دی تھی، ایسے وقت میں کوئی بھی آتا آپ کہتے ویلکم، مدد کرو بھائی ہماری، امام نے کہا نہیں، اور میں نے بت شکن نے کہا جتنی بھی مشکلات میں ہوں، کسی بھی اسلامی ملک کے لیے کسی غیر اسلامی ملک کو سپورٹ نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ اسلامی ملک کو بھی سپورٹ نہیں کرتے کہ آئے اور آگے کسی اسلامی ملک کے اوپر چڑھائی کرے، ہم نہیں دیتے آپ کو راستہ، اور پھر ایک نصیحت کی، یہ امپورٹنٹ ہے تاریخ سمجھنے کے لیے، کہا کہ 150 سال سے زیادہ برطانیہ نے آدھی دنیا سے زیادہ پر حکومت کی ہے، 150 سال سے زیادہ، برطانیہ، انگلینڈ آج کا، اس زمانے میں سورج طلوع نہیں ہوتا تھا ان کی حکمرانی، یعنی مسئلہ یہ کہ اتنا بڑا ملک ہو گیا تھا قبضہ کر کر کے، برصغیر ایک حصہ پارٹ بن گیا تھا نا ان کا، اب سوچیں آپ برصغیر پورا ایک پارٹ تھا ان کا، کہ ان کے یہاں ایک جگہ پہ سورج اگر طلوع ہو رہا ہے ایک جگہ پہ غروب ہو رہا ہے، یوں نہیں ہو سکتا تھا کہ سورج نہ ہو ان کی کسی جگہ، یعنی جہاں ان کا ملک کہلاتا تھا، کہتے تھے سورج ہی غروب نہیں ہوتا آپ کی ریاست، آپ کتنا بڑا ملک ہے آپ کا رشیا برطانیہ، تو امام خمینی نے اس روسی سفیر کو کہا کہ برطانیہ جس نے 150 سال آدھی دنیا سے زیادہ پر حکومت کی ہے، اس نے بہت کوشش کی افغانستان کے اوپر قبضہ کرنے کی اور لاکھوں لوگوں کو شہید کیا، لیکن برطانیہ افغانستان پر قبضہ نہیں کر سکا، کہا تم بھی نہیں کر سکو گے، تم اگر سوچتے ہو، 1979 امام خمینی کہہ رہے ہیں روس کو، کہ تم اگر یہ سمجھتے ہو تم بھی قبضہ نہیں کر سکو گے، اور آپ پر ثابت ہو گیا کہ بعد میں پھر امریکہ 2001 سے لے کر اور یہ 2021-22 تک 2001 سے لے کر 2021-22 تک 20 سال کا عرصہ رشیا نہیں کامیاب ہوا، 12 سال کا عرصہ 20 سال امریکہ مسلط رہا لیکن وہ افغانستان پر قبضہ کرنے میں ناکام رہا۔ اور واپس یہ جملہ ہے نا، میں اس کو بار بار کہتا ہوں کہ امریکہ چلا گیا، امریکہ نکل گیا، ایسا نہیں ہے، امریکہ کو نکالا گیا نہیں۔ امریکہ اسٹریٹجی، اب ابھی امریکہ پلاننگ کر رہا ہے، اب امریکہ فلان، اب جو کرتا رہا ہے، اب جو بائیڈن جو بھی کہتے رہے، ایک بار ذلت کے ساتھ علاقہ چھوڑا ہے اور اتنی خاموشی سے چھوڑا ہے، اتنا ہتھیار دے کے گئے ہو، اتنے ٹینک دے کے گئے ہو، بکتر بند گاڑیاں دے کے گئے ہو، ہیلی کاپٹرز دے کے گئے ہو، جنگی جہاز دے کے گئے ہو، یعنی یہ بھی نہیں پلان کر رہے تھے کہ ہم کچھ عرصے کے بعد، دوسرے لفظوں میں اعلان کر دیتے ہیں، جیسے عراق میں اعلان ہونے والا ہے کہ ہم فلاں تاریخ کو چلے جائیں گے، یہ اس طرح کا اعلان بھی نہیں کر سکے افغانستان میں۔ ان کو بات پتا تھی، ہم نے اعلان کر دیا پھر تو بہت مارا ماری ہوگی ہماری، اگر ہم نے اعلان کر دیا چپکے سے نکل جاؤ، نکل جاؤ یہاں، ساری چیزیں چھوڑ دو۔ اور اب مشکوک کر دیا پوری دنیا کے ذہنوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو بھی، تجزیہ نگاروں کو بھی، اچھے سیاسی تجزیہ نگاروں کو بھی مشکوک ہو گئے سب۔ آیا امریکہ کی ملی بھگت ہے طالبان کو مسلط کرنا؟ آیا نہیں واقعی طالبان سے گھبرا گئے؟ طالبان کون ہے، اتنی جلدی کیسے مسلط ہو گئے؟ بہت سارے سوالات اٹھے۔ قوم کو مشکوک نہیں، دنیا کو مشکوک کر کے اور یہاں سے غائب ہو گئے۔ تاریخ سمجھ میں آئی، افراد سمجھ میں آئے، اب آئیے آرگنائزیشنز کی طرف۔ جو ہمارا رول تھا، تشریعوں کا جو رول تھا، ہزارہ کی صورت میں 25-30% آپ کی آبادی ہے افغانستان کی، اس کا ایک چھوٹا سا پارٹ یہ ہے جو کوئٹہ میں آپ کو نظر آتا ہے، جو 7-7.5 لاکھ کی آبادی ہے، ٹوٹل 28 لاکھ کا شہر ہے کوئٹہ۔ کوئٹہ ٹوٹل 28 لاکھ کا شہر ہے، اس 28 لاکھ میں 7 لاکھ عام ہزارے ہیں، یہ چھوٹا سا پارٹ ہے اس ہزارہ کا، کہ جو 3-3.5 کروڑ کے اندر 25% کی آبادی کہلاتی ہے۔ کہاں پر؟ افغانستان میں۔ اور جنگجو ہیں، لڑاکے ہیں، ہمیشہ ہتھیار، ہمیشہ میدان عمل، ہمیشہ میدان جنگ میں رہنے والے لوگ ہیں۔ کب پتہ چلتا ہے آپ کو بھی ان کی اہمیت اور حیثیت کا؟ جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اوہ، یہ تو ایک بہت بڑا گروپ فاطمیون کے نام سے جناب زینب کے حرم کا دفاع کرنے والے اور پہلے نمبر پر آئے ہوئے، شام میں ان کا مقام دوسرا تیسرا چوتھا نہیں تھا، افغانی اغوانی فاطمیون کو لوگ پہلے دوسرے نمبر پہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو جو ان کو مقام حاصل ہوا ہے وہ۔ یا جب پتہ چلتا ہے کہ 60% کابل کس کے پاس؟ شیعوں کے پاس، ابھی بھی 50% کابل ہے۔ عبدالعلی مزاری، وہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم عبدالعلی مزاری شیعہ قیادت جنگ کر کے ہم کابل پہ قبضہ نہیں کر سکتے، مذاکرات کی آفر کرتے ہیں، ہم سے مذاکرات کر لیں، آغا مذاکرات کرتے ہیں۔ اب طالبان کی تاریخ سننے تھوڑی سی، طالبان، طلبا عربی زبان میں طالبان جو پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں، طالب علم، طالبان حوزہ علمیہ یعنی ان کے اعتبار سے، ان کے مدارس، وہ جو 6 ملین لوگ ہجرت پر مجبور ہوئے روس سے لڑتے ہوئے، 6 ملین لوگوں نے ہجرت کی ہے، 3 ملین ایران گئے، 3 ملین پاکستان آیا ہے، اور یہ زیادہ تر خواتین اور بچے، ان کے مرد حضرات بہت کم آئے تھے، یہ زیادہ تر جنگ کے لیے، اپنے گھروں کو بچانے کے لیے، اپنے علاقوں کو بچانے کے لیے، اپنی زمین کو بچانے کے لیے وہیں پر تھے۔ یہ زیادہ تر عورتیں اور بچے آئیں جن کو آپ نے پاکستان میں بسایا، جن کو آپ نے ایران میں بسایا، ایران میں محدود رکھا گیا، پتہ ہے آپ کو۔ افغانستان کو جو بھی ہجرت کر کے آیا افغانستانی، افغانی زیادہ تر شیعہ ہی تھے جو ایران آئے، ان کو پھر بھی محدود جگہوں پہ ان کے علاقے بنائے گئے، لیکن پاکستان کے اندر اسلامی رواداری جو آپ کے اندر موجود ہے، کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اسلام سے محبت، مسلمان سے محبت، تو آپ نے تو سپیس دیا،
آپ نے کہا پورا پاکستان تمہارا ہے، آ جاؤ. واقعی یا نہیں آپ نے اس طرح سے ان کو جگہ دی؟ لیکن وہ خواتین اور وہ بچے جو پورے پاکستان میں نہیں آ پائے، فیملیز نہیں آ پائیں، وہ رہے آپ کے بارڈرز کے اوپر. آپ کے ساتھ 1600 کلومیٹر ہے اگر میں غلطی نہیں کر رہا، اگر 900 کلومیٹر کی پٹی لگتی ہے افغانستان ایران کی، 900 کلومیٹر ہے، تو پاکستان اور افغانستان 1600 کلومیٹر ہے. آپ نے اس میں بہت سارے علاقے کے اندر ان لوگوں کے کیمپس بنائے اور ان کیمپوں میں ان کو کہا کہ اب آپ یہاں رہیے، اور اس کے بعد ان کی اولادوں کو سنبھالنے کے لیے آپ نے پاکستان کے لوکل لوگوں کو، اس میں شامل تھا فضل الرحمان کا پورا گروپ، اس میں شامل تھی آپ کی جماعت اسلامی، جماعت اسلامی پوری طرح سے شامل تھی، بات قاضی حسین احمد کے زمانے کی ہے. اور اس کے بعد پورا جو مارا گیا سمیع الحق، ان لوگوں نے مدارس بنائے اور بھارت پاکستان اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ کی. مدارس کتنے بنے؟ 2000 سے زیادہ مدارس ہیں بارڈرس کے اوپر، 2000 سے زیادہ مدارس ہیں. ان تمام مدارس کے اندر پاکستانیوں کے ساتھ، اب جو اہم باتیں، سلفیت نہیں ہے وہاں پہ، یہ لفظ وہابیت تو پاکستان کے اندر ہے نا، سلفیت دنیا کے اندر استعمال ہوتا ہے، افغانستان میں سلفیت نہیں تھی. یہ بھی حنفی مذہب ہیں، یہ پوری طالبان بریلوی اور حنفی، آپ ان کو بریلوی کہتے ہیں اپنے ملک میں، باہر نکل جائیں یہ حنفی کہلواتے ہیں، یہ سب حنفی ہیں، لیکن کلامی اعتبار سے دیوبند ہیں. یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیوبند اشاعرہ معروف رہے، معتزلہ معروف رہے، اسی طرح سے دیوبند آپ کے زمانے کا کلامی مذہب ہے، یہ وہ حنفی ہیں فقہی اعتبار سے، دیوبند ہیں کلامی اعتبار سے، جیسے جماعت اسلامی. آپ کے یہاں کی جماعت اسلامی بھی ایسے ہی ورژن ہے، یہ سب بریلوی کے حنفی اور بریلوی ہیں، یعنی یہ کوئی بھی اس میں آپ کو ہمبلی نہیں ملے گا، آپ اٹھائیں پوری جماعت اسلامی کو چیک کر کے دیکھ لیجئے، لیکن یہ جو عملی روش اور راستہ اختیار کرتے ہیں وہ دیوبند کہلاتا ہے. پوری افغانستان کی پشتون قوم بھی ایسے ہی ہے، ازبک بھی ایسے ہی ہیں، تاجک بھی ایسے ہی ہیں، سلفیت نہیں ہے، سلفیت نہیں ہے. دلیل، افغانی طالبان کا جو کنٹرول رہا ہے 1996 سے لے کر اور 2001 تک، 5 سال یقینی طور پہ افغانستان کے اوپر مسلط، طالبان مسلط رہی ہے. کتنے ممبر کا چلے، کتنے مزار گرے؟ آپ مزار شریف معروف ہی مزار کی وجہ سے، کچھ لوگ کہتے ہیں مولا کائنات خود یہاں تشریف رکھتے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں مزار شریف، لیکن کہتے ہیں نہیں امام نہیں بلکہ کوئی اور مقدس شخصیت ہے، لیکن امام کا بھی کوئی نہ کوئی رابطہ ہے شخصیت، بہرحال تو مزار شریف. اسی طرح سے امام بارگاہ تو سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں. شروع میں کیا ہوا جس کی وجہ سے آج تک طالبان کے لیے ہم اور آپ غصے میں، وہ کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ یہ مدارس میں پل گئے، ان لوگوں کے ساتھ پلے گئے جس میں الحمدللہ پاکستانی سلفیت بھی موجود تھی، سعودی پیسہ تھا، انہوں نے ان سب کو جو ہے نا وہ وہابی بنانے کی کوشش کی. جب وہابی بنانے کی کوشش کی ہے، یہ داخل ہوتے ہیں اس میں، دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں، یعنی طالبان ان اولادوں پر مشتمل ہے کہ جو سارے اولادیں کہلاتی ہیں افغانیوں کی، کہ جو ہجرت کر کے آپ کے یہاں آئے تھے، ان کے بیٹوں پر مشتمل ہے، اور پاکستانی مدارس میں جو آپ کے یہاں موجود، وہ سارا کا سارا بھی شامل ہو گیا. اور جب بات یہ ہوئی کہ اب ہم نے افغانستان کو فتح کر لینا ہے، اب انہیں خبر ملی کہ افغانستان داخلی اختلافات کا شکار، جس پر ہم نے بات کر لیا آپ سے، ایک طرف شمالی اتحاد اور ایک طرف یہ لوگ جو پاکستان کی سپورٹ میں، ان کو مشہور کر دیا ایران کی سپورٹ میں، ایران ان کو سپورٹ کر رہا ہے، رشیا ان کو سپورٹ کر رہا ہے، اس طرح کی باتیں مشہور ہو گئیں شمالی اتحاد کے لیے. ادھر جن کے مقابلے میں آئے ان کو کہا گیا ان کو پاکستان سپورٹ کر رہا ہے، امریکہ سپورٹ کر رہا ہے. اب یہ دونوں ٹکرا گئے آپس میں، اور خانہ جنگی کی حالت ہے 91 سے لے کے 95-96 تک، خانہ جنگی. اب ایسے میں جن لوگوں کو لڑتے ہوئے 17-18 سال ہو گئے تھے، ان کو کہا گیا کہ دینی مدارس سے پڑھے ہوئے لوگ آ رہے ہیں جو اس ملک میں امنیت لے کر آئیں گے، آئی امنیت کے لڑے. آپ سب حیران ہو گئے، ان کا ویری بہت چاہیے امنیت، ہمیں امنیت چاہیے، جو بھی لا کے دے دے. ہم نے بہت ہی افغانستان کہتے ہی ہیں کہ یعنی کوئی دروازہ بند نہیں ہوا، سب نے ان کو خوش آمدید کہا،
آہستہ 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 جیسے ابھی مسلط ہوئے, آدھے سے زیادہ افغانستان پر مسلط ہو گئے 1996, اور پھر نفوذ شروع کیا شمالی اتحاد کے علاقوں میں, وہاں پر بھی نفوذ شروع کر دیا, مذاکرات پہلے ان سے کیے. اب یہ جو طالبان جس میں مکس ہے, وہ بھی ہے کہ جو ان کی اولادیں ہیں حقیقی افغانی ہیں, اور وہ بھی ہیں جو پاکستان کے مدارس سے ان کے ساتھ چلے گئے کہ وہاں حکومت اسلامی قائم ہونے والی ہے, چلو چلو حکومت اسلامی قائم ہونے والی ہے, وہ سارے بھی پہنچ گئے. اب یہ سب کسی ایک مضبوط قیادت اور مرکز کے انڈر میں نہیں تھے, نہیں تھے, پتہ چل جاتا ہے. جب وہاں جاتے ہیں تو کوئی بامیان میں ان کو توڑ رہا ہے, مجسموں کو توڑ رہا ہے, کوئی جا کے جو ہے نا وہ کسی کو مار رہا ہے, کوئی جا کے کچھ کر رہا ہے, یعنی وہ ایک عجیب سی ہبڑ دبڑ تھی. تو وہ پھر طالبان جب دیکھا کہ اس طرح کی ہے, تو انہوں نے پھر پوری کوشش کی ہے کہ اس پوری طالبان کو کوشش کر کے جو ہے نا وہ وہابی ورژن بنا دیا جائے. یہ پوری کوشش ہوئی ہے 96 سے لے کر 2001 تک پوری کوشش ہوئی, لیکن یہ نہیں ہوا, ایسا نہیں ہوا. جب یہ نہیں ہوا, میں کہ طالبان کے اندر پاکستانی نظریات اور افکار سلفیت جس کو آپ وہابیت کہتے ہیں بھی اب نفوذ کر گئے تھے, لیکن پھر بھی نہیں ہوا. دلیل, اگر وہ سب انہی کی مرضی کے لوگ ہو جاتے تو القاعدہ کیوں آتی, ایک اور کیوں گروپ بنانے کی ضرورت پڑی افغانستان کے اندر, اس کے اندر پھر ایک عرب قیادت کیوں آتی ہے جو کہ سعودی عربیہ سے لائی جاتی ہے, اور پھر عرب دنیا کے لوگوں کیوں جمع کیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اہداف حاصل کرنا چاہتے تھے طالبان کے ذریعے سے افغانستان میں, وہ ان کو حاصل نہیں ہو رہے تھے, انہوں نے ایک اور گروپ بنایا. ایک بنیادی بات یاد رکھیے گا, دو تین باتیں بنیادی کر چکے ہیں, ایک بہت بنیادی بات رکھیے گا, جو ویژن ہے نا طالبان کا, وہ عالمی حکومت کا قیام نہیں ہے, وہ علاقائی حکومت کا قیام ہے. یاد رکھیے گا اس بات, عالمی حکومت کا قیام نہیں ہے. مثلا یعنی القاعدہ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ افغانستان کے اندر, وہ تو کہتے تھے کہ آہستہ آہستہ پوری عرب دنیا پہ قبضہ کرنا ہے, ہر جگہ پر ہماری حکومت بنے گی, وہ اس طرح بڑھ رہے تھے آگے. القاعدہ جو اس کے بعد ورژن آتا ہے, القاعدہ کے بعد ایک اور ورژن اتارتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں داعش, ان کا آغاز شام اور لبنان سے, شام اور عراق سے تھا, آغاز وہاں سے تھا, لیکن وہ عالمی حکومت کا قیام دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا, یعنی دوسرے لفظوں میں یہ وہ ہی گروپ ہے کہ جو اسرائیل ان کے پیچھے نظریات دے رہا ہے کہ بھائی آہستہ آہستہ روکنا ہے ایران کا راستہ, شیعوں کا راستہ, اس فکر کا راستہ کہ جو امام زمانہ تک پہنچاتی ہے, اس کو روکنا ہے, عالمی حکومت کے قیام کی باتیں کرو. یہ الگ بات ہے کہ ہم بھی تیار ہو رہے ہیں, ہمیں بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ بھائی انہی میں سے تو صوفیانیت کو آنے, انہی میں سے یعنی وہابیت یا جو بھی گئے تکفیریت یا جو بھی صوفیانیت جو بھی بعد میں جا کے بنتا ہے, وہ اٹھنا تو انہی لوگوں میں سے ہے نا. یعنی ہم سے عیسائی جو ہے وہ صوفیانی بن کے نہیں لڑے گا, وہ الگ عیسائی بن کے لڑے گا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے سنبھال لیں گے. یہودی امید ہے قوی امکان ہے کہ اس وقت تک کافی حد تک فارغ ہو چکے ہوں گے, حزب اللہ لبنان کا نظریہ ہے, وہ کہتے ہیں ان کو تو ہم فارغ کر دیں گے امام کے آنے سے پہلے پہلے, اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا, ان کا نظریہ ہے, کہتے ہیں وہ اخبارات میں چھپا ہوا ہے, میں اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا, چھپا ہوا ہے. بعد میں رہبر معظم نے کہا 25 سال رہ گئے تمہارے پاس, ورنہ اس سے پہلے ان کی جو قیادت تھی عز الدین, بہت بڑی شخصیت ہیں, وہ پاکستان کا دورہ بھی کر کے گئے, انہوں نے یہ بات اپنے انٹرویو میں کہی ہوئی ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ کہیں پر احادیث میں روایات میں لبنانی شیعہ اور حزب اللہ نظر نہیں آتی, کہا ہم تو ہوں گے ہی نہیں. کیا مطلب آپ لوگ ہوں گے نہیں امام زمانہ کے دور, ہم نہیں ہوں گے. کہا کیوں؟ کہا ہماری خالی ایک ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ اسرائیل کو دبا کر کے ہم فارغ ہو جائیں گے, بس اس کے بعد آپ لوگوں نے جو کرنا کرتے رہے گا. یہ ان کا نظریہ اخبارات میں لکھا ہوا, انٹرویو دیا انہوں نے اس موضوع پر, اور پھر رہبر موضوع نے 25 سال کی پیشن گوئی کی ہوئی ہے کہ تب ہو جائے گا, جس میں 4 سال انشاءاللہ مکمل ہو گئے. تو یہ عالمی حکومت کے قیام کی بات نہیں کرتے, یہ علاقائی حکومت کے قیام کی بات کرتے ہیں. انہوں نے ایک علاقے کے اندر اپنی حکومت بنانی ہے. اب ہوا کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو جس طرح سے ہم چاہ رہے تھے کہ طالبان مسلط ہو جائے گی نہیں ہوئی, جس طرح سے ہم چاہ رہے تھے کہ طالبان ایران کے اوپر حملہ کرے گی, القاعدہ مضبوط ہوگی حملہ کرے گی, ہو ہی نہیں رہا, تو اب کیا کریں, اب چینج کرتے ہیں موضوع, چینج کرتے ہیں کسی اور طریقے سے, اور پھر 9/11 ہو جاتا ہے. 2001 9/11 ہوا, اس کے بعد کہا کہ القاعدہ یہ دونوں ہمارے جو بلڈنگس گرے ہیں تم نے گرائی. انہوں نے کہا بھائی نہیں گرائی القاعدہ نے, نہیں نہیں تم نے گرائی. اچھا پھر کہا کہ ہمارے حوالے کر دو. اب یہ مہمان نواز, انہوں نے کہا ہم تو نہیں حوالے کر سکتے, یہ کیا بات ہے, چاہے ہمارے نظریاتی اختلافات بھی ہوں لیکن ہم ان کو آپ کے حوالے نہیں کر سکتے, یہ تو ہمارے قبائل کا مسئلہ ہے, مذہب اور فرقہ چھوڑ دیجئے, قومیت کا ایشو ہے. آپ کو پتا ہے مہمان نوازی کا مسئلہ بڑا سنجیدہ ہے, بہت سنجیدہ موضوع ہے. وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا, جو کر جیسے وزیرستان میں کیوں مار پڑی لوگوں کو, یا ان تمام علاقوں میں کیوں پڑے؟ انہوں نے کہا جو تم نے ہمارے مہمان ایک بار بنا دیے اور ہم نے ان کی مہمان نوازی میں شادیاں کروا دی اپنے یہاں، اب تم کہتے ہو یہ سارے کا سارا سمیٹو، پہلے بچھایا کیوں تھا یہ سارا سسٹم جو اب سمیٹو؟ انہوں نے کہا نہیں سمیٹتے، جنگ شروع ہو گئی۔ 2001 میں امریکہ خود آ گیا، طالبان کو بہانہ بنا کے، القاعدہ کو بہانہ بنا کے اس علاقے کے اندر آ گیا اور طالبان انڈر گراؤنڈ ہو گئے۔ کچرا کہاں گیا؟ جو سلفیت آئی تھی، وہابیت آئی، وہ کہاں گئی؟ پھر ایک اور کھیل ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اب ہم ایک اور جگہ پہ عالمی حکومت کا قیام ہو رہا ہے، چلو وہ سارا کا سارا اٹھتا وہاں چلا جاتا ہے۔ اہم بات یہ، اہم نقطہ یہ لوگ آئسولیٹ ضرور ہوتے ہیں، یہ لوگ انڈر گراؤنڈ ضرور ہوتے ہیں، ختم نہیں ہو جاتے۔ کیا مطلب؟ یعنی امریکہ جو ہے وہ جیسے جانے کی بات کرے آدھے سے زیادہ ملک کے اوپر طالبان کا قبضہ ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے طالبان ختم نہیں ہوئی ہے۔ جو 2001 میں امریکہ اس علاقے کے اندر آیا ہے ختم نہیں ہوئی ہے، روش تبدیل ہو گئی ہے، انہوں نے اپنے کام کی اسٹریٹجیز کو تبدیل کر دیا تھا اور انہوں نے عوام میں نفوذ کر لیا۔ لوگوں کو وہ 5 سال کی حکومت پھر بھی پسند تھی جو متشدد تھی، لیکن اس کے باوجود جو کچھ ہو رہا تھا افغانستان میں اس کی نسبت انہیں وہ 5 سال پسند آئے تھے جو ملا عمر نے گزارے تھے، اس کے بعد وہ پیچھے ہی پڑ گئے۔ کہ اب یعنی عوام میں انہوں نے نفوذ کر لیا۔ آپ نے سن لیا کہ خالی پشتون علاقے ان کے حوالے نہیں ہوئے، ازبک، تاجک، ترکمن اور ہزار علاقے بھی ان کے حوالے ہوئے۔ اب یہ گزشتہ تجربات کے بعد آئی ہے۔ دیکھیں اگر آپ نے اس کو اپنا دشمن بھی کہنا ہے نا تو بھی آپ کی شناخت کامل ہونی چاہیے، تکے نہیں لگانے، تیر نہیں چلانے اس طرح سے ہوا میں، آپ کو اندازہ پورا ہونا چاہیے کہ اگر مقابلہ بھی مستقبل میں ہونا ہے تو آپ کا مقابلہ ہے کس سے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس لیے ان حقائق کو آپ مجھ سے سن لیجئے اور آپ ذرا اس چشمے کو جو پہلے اب تک لگا رہا ہے، جس آنکھوں سے ہم دیکھتے رہے، جو آنکھ ہمارے لگی ہوئی، ذرا ہٹا کے اب جو میں نے کہا ہے تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کیجئے اس پورے سلسلے کو۔ کتنے پر امید ہوئے تھے جیسے یہ سنا آج سے 17 دن پہلے کہ طالبان آہستہ آہستہ بڑھ کے قبضہ کر رہی ہے پاکستان کی، تکفیریت کتنی پر امید ہو گئی تھی، لیٹر لکھے جا رہے ہیں، اوپن لیٹر دیے جا رہے ہیں مبارکباد کے، لیکن ابھی کہاں ہے سب، خاموش ٹھک بیٹھ گئے۔ کیوں؟ انہیں پتہ چلا کہ بھائی یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن سے ہمیں امید ہو چلی تھی کہ یہ آئیں گے، اور آ کے وہ شیعوں قتل عام کا محرم بھی چل رہا تھا، عزاداری افغانستان میں بھی ہو رہی تھی، حتیٰ کہ انہوں نے کچھ ایسے کام کیے جیسے جھنڈے اتار لیے، لیکن بعد میں جھنڈے لگائے بھی، مجلس میں چلے گئے اور پھر وہاں بیٹھ کے بیانات بھی دے کہ ہمارا عرفانی مسلک ہے، ہمارا صوفی مسلک ہے، ہم کیسے توسل کے قائل نہ ہوں، ہم کیسے شفا کے قائل نہ ہوں، یہ بیانات خود دے رہے ہیں، یہ ان کی لیڈرشپ کے بیانات ہیں، تقیہ میں نہیں دے رہے، تقیہ اب کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی اب تو پاورفل ہو، اب تو قبضہ کر کے مارو، اب تقیہ کی وجہ سے نہیں کر رہے ہو تم، اب تم اصل مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے اندر سے وہ فیکٹر نکل چکے کہ جنہوں نے پہلے تم سے ایسے کام کروائے کہ تم پوری دنیا بدنام ہو چکے تھے، اب کم سے کم شیعوں کی نگاہ میں بہت بدنام تھے، لیکن اب وہ فیکٹر سے نکل گئے۔ اب مستقبل کیا ہوگا نہیں پتا، میں ابھی صرف حال کی بات کر رہا ہوں بس، کہ جو یہاں تک کی صورت حال ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ طالبان نے تقریباً قبضہ کر لیا، بڑی وجوہات میں وہ کرپٹ حکومتیں رہیں جن کو امریکہ نے لا کے بٹھایا تھا، کرزئی اور اشرف غنی جیسے لوگ جنہوں نے ایک کام نہیں کیا تھا افغانستان کے اندر، پیسہ کھا گئے، وہی لوٹ مار مچائی ہے انہوں نے، تعمیرات کے نام پہ پوری دنیا سے جمع ہوا تھا پیسہ، سارا کھا گئے، اور دنیا کا ہر ملک تو یہاں پر موجود تھا، سب کی فوجیں یہاں پر تھیں بھائی، ترکی آ رہا ہے تاکہ کابل کی جو ہے نا ایئرپورٹ کی حفاظت کرے، آ نہیں رہا، ترکی ہے، ترکی پہلے سے موجود ہے یہاں، نیٹو پہلے سے موجود تھی، نیٹو کے اندر جو بھی اس کا پارٹ تھا وہ یہاں موجود تھا، ہر چیز یہاں پر موجود ہے پہلے سے۔ لیکن آپ ان لوگوں سے پوچھو تم نے کیا کیا تھا افغانستان کے لیے، اس افغانستان کو جو تھا اس سے زیادہ تعمیراتی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے، روابط کے اعتبار سے، جو آپ بات کریں، ہر اعتبار سے صرف اور صرف گندگی پھیلائی ہے۔ این جی اوز والے جو کام یہ لوگ کرتے ہیں نا، لوگوں کو یعنی اتنا ان کا پامال کرتے ہیں ان کی غیرت کو کہ وہ پھر کسی کام کے نہیں رہتے، یعنی بےغیرت ہو جاتے ہیں۔ اس بےغیرتی کے علاوہ اور ان لوگوں نے جو دنیا سے اٹھ کے آئے تھے افغانستان میں کچھ نہیں کیا، اور سب کو یہ بات پتہ چل گئی، کابل، قندھار، یہ ایسی جگہیں تھیں کہ جہاں پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہاں پر بھی خواتین نظر آ جائیں، لیکن جس طرح سے انہوں نے فحاشی پھیلائی ہے, جس طرح انہوں نے چینلز کو آزادی دی ہے, یہ صرف یہاں نہیں ملی ہے مشرف کے زمانے میں, بالکل اسی زمانے میں افغانستان کے اندر بھی ملی ہے, جیسے یہاں پر ملی ہے. ہمارے یہاں اصل بے غیرتی مشرف کے زمانے سے شروع ہوئی ہے, جب چینلز آپ نے آزاد کیا ہے, جب آپ نے کہا باہر کے بھی آنے دو. اب یہ ساری فوجیں وہاں موجود ہیں, ترکی کیوں مانگ رہا ہے؟ کابل کی ایئرپورٹ کی حفاظت کی بات ترکی کیوں کر رہا ہے؟ درود پڑھیں محمد والے محمد پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اب تک سب سے بڑے محافظ ہیں داعش کے, ترکی یہ سب سے بڑا محافظ ہے داعش کا. اسے کابل ایئرپورٹ چاہیے, کیوں چاہیے؟ کیونکہ انہوں نے طے کر لیا تھا کہ ان داعشیوں کو, جن کو شکست ہو رہی تھی عراق میں ہو گئی, جن کو شکست ہوئی ہے شام میں, اور بہت بڑے پیمانے پر وہ بھاگ بھاگ کے آ گئے ہیں ترکی, ان سب کو آہستہ آہستہ جمع کر کے افغانستان کے صوبے میں رکھنا ہے, افغانستان کی کسی جگہ پر ان کو رکھنا ہے. اور یہ ہوا, آپ نے بدخشاں کا نام سنا, اس صوبے کے اندر ان کو لا کے بسایا گیا اور طالبان نے ان سے جنگ کی. انہیں گزشتہ ایام میں باقاعدہ جن علاقوں میں طالبان مضبوط رہی ہے امریکہ کے ہوتے ہوئے, کرزئی کے ہوتے ہوئے اور اشرف غنی کے ہوتے ہوئے, ان علاقوں میں طالبان نے داعش سے جنگ کی ہے, قتل عام کیا داعش کا. انہوں نے کہا یہ نہیں چاہیے ہمیں, یہ تکفیرت نہیں چاہیے ہمیں. اب ترکی کو یہ ایئرپورٹ خصوصی طور پر اس لیے چاہیے تھا کہ کسی طریقے سے ہم یہ جو حمل و نقل ہے, یہ جو مسافر اتارنے والا سلسلہ ہے, یہ جو پہنچانے والا سلسلہ ہے, اس کو جاری رکھا جائے. طالبان نے کہا نہیں, ہمیں تو پورا کابل بھی چاہیے, ہمیں ایئرپورٹ بھی چاہیے, ہمیں ہر چیز چاہیے. تو اب یہاں پر جو کنفیوژن ہے, بات میری ختم ہو گئی ہے, وہ یہ ہے کہ اس میں ان کا اپنا ذاتی کردار کتنا ہے, طالبان کے اس پورے تسلط جو اس نے حاصل کیا کابل کے اوپر, اور اس کے پیچھے امریکہ کی سپورٹ کتنی ہے. یہ وہ موضوع ہے. امریکہ اس پورے قضیے کو مشکوک کر رہا ہے مسلسل. کب پتہ چلتا ہے ہم کو کہ امریکہ مشکوک کر رہا ہے؟ جب پاکستانی میڈیا وہی سب کچھ بولنا شروع کر دے جو امریکہ چاہتا ہے. پاکستانی میڈیا نے کیا بولا 17 دن تک کیا بولتا رہا ہے؟ یعنی پوری کوشش تھی ایران اور پاکستان کسی طریقے سے طالبان کے خلاف قیام کریں, یہ پوری کوشش تھی سنجیدہ. عالمی میڈیا بھی بول رہا تھا, ایرانی میڈیا بھی بول رہا تھا, اور پاکستانی میڈیا بھی بول رہا تھا کہ آپ سب ملیں اور جا کے جنگ مسلط کریں طالبان کے اوپر. پاکستانی میڈیا تو آپ کو پتہ ہی ہے کن کے ہاتھوں میں آ جائیں, ایرانی بھی میڈیا تو وہ سارا روحانی صاحب کی حکومت تھی, ان کی پوری کوشش رہی, ان کے سیلیبریٹیز, ان کے انٹلیکچوئلز, ان کے پروفیسرز, ان کے سیاستدان سب کہہ رہے تھے کہ شیعوں قتل عام ہونے والا ہے, شیعوں قتل عام ہونے والا ہے, شیعوں قتل عام ہونے والا ہے. اس سے پہلے کہ وہ وہاں پہنچے ہمیں پہنچنا چاہیے, وہ وہاں پہنچے, وہ یہ کہہ رہے تھے. اور یہ لوگ کہہ رہے تھے یہاں پر بہت بڑا ریفیوجیز آئے گا, یہاں پر بہت زیادہ لوگ آ جائیں گے, اس سے پہلے کچھ ہم بارڈرز کے اندر داخل ہو کے جو ہے نا طالبان سے مقابلہ شروع کریں. تو باقاعدہ پاکستان اور ایران کو دھکیلا جا رہا تھا کہ ہم طالبان سے جنگ شروع کر دیں. اور جب اس کے اوپر پاکستانی میڈیا اور یورپی امریکہ انگریز میڈیا کے بارے میں یہودیوں کے ہاتھ میں جب یہ سب ایک ہی بات بول رہا تھا, واضح تھی ہم میرے لیے تو بہت واضح تھی کہ اس کا مطلب ہے جو دکھایا جا رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے. اور آپ ایک یہ بھی ایک قاعدہ ہے, ایک اصول ہے کہ جب آپ سارے یورپین میڈیا کو اور پاکستانی میڈیا کسی ایک موضوع بات کرتے ہوئے دیکھنا, سمجھ جائیے کہ اصل حقیقت یہ نہیں ہے, اصل حقیقت یہ نہیں ہے. یہ تو ایک بہت ہی یعنی اس کو تو آپ کہیں کسی جگہ باندھ کے رکھ لیجئے کہ جب یورپینز اور امریکنز اور فیس بک اور ٹویٹرز اور انسٹاگرام اور سب جب ایک ہی چیز کی بات کر رہے ہو نا, تو آپ سمجھ جائیں کہ حقیقت یہ نہیں ہے, کچھ اور ہونے والا ہے لیکن ہمیں گھما یہاں پہ رہے, کچھ اور ہو گیا ہے لیکن ہمیں پھنسا یہاں پہ رہے. اور یہی ہوا. مستقبل کیا ہے؟ کنفیوژن تو ہے ابھی, مستقبل کیا ہے؟ اب جو میری نگاہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو سب سے بڑا پلیئر ہے نا وہ ہے چائنا, جو سب سے بڑا پلیئر ہے وہ ہے چائنا. افغانستان کے اندر رول رشیا کا بھی ہے, لیکن رشیا سے جو نفرت پائی جاتی ہے نا اس 11-12 سالہ جنگ کی بنیاد پہ, جو امریکہ سے نفرت پائی جاتی ہے نا اس 20 سالہ تسلط کے بعد سے, ابھی تک چائنا کے لیے نرم گوشہ رکھتے, کیونکہ اس نے کوئی ایسا ابھی تک افغانستان کے اندر داخل ہو کے کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا, کہیں نقصان نہیں پہنچایا. اور وہ مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کوئی ایک سی پیک تھوڑی بنایا تھا, میں نے تو ایک پروجیکٹ افغانستان کے لیے بنایا ہوا ہے اور ایک پروجیکٹ وسطی ایشیا کی ریاستوں کے لیے بنایا ہوا ہے. یعنی ہم تین راستے نکال رہے ہیں, تین راستے نکال رہے ہیں, اور تین راستوں سے تقریباً 90% دنیا قبضے میں کر لیں گے. وہ 90% دنیا چائنا اپنے قبضے میں کرتا ہے اگر یہ تینوں راستے کھل جاتے ہیں اس کے لیے. تو اس نے کہا مجھے افغانستان چاہیے اور پرامن افغانستان چاہیے. اور آج یعنی یہ بات میں پہلے بھی کر چکا تھا اتفاق سے, آج جو ہے وہ ان کا جو اسپوک مین بنتا ہے مجاہد ذبیح اللہ مجاہد, آج اس کا بیان آ بھی گیا. اس نے کہا کہ ہمیں آفر کر دیے چائنا نے, اور ہم چائنا کے ساتھ اپنی تجارت کو مضبوط کر کے اپنی اقتصاد کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. ہمارا پہلا ہدف ہی ہے, سارے پڑوسیوں سے بہترین روابط چاہتے ہیں, اور سب سے چاہتے ہیں کہ پر امن ہمارا ساتھ دیں, افغانستان کو پر امن بنانا ہے. ہیبت اللہ بھی سامنے آ گئے, آ گئے نا ہیبت اللہ بھی سامنے, قیادت آ گئی ہے ہیبت اللہ کی. اس کا جو پہلا بیان آیا ہے, اب پتہ نہیں مجھے کہ صحیح ہے غلط ہے, کیونکہ ان کے منہ سے تو نہیں سن رہا ہے نا ابھی, تو ان کی تو پاکستانی میڈیا دنیا کا میڈیا ان کو تو سینسر کر رہا ہے نا, اس کی تو باتیں سامنے نہیں آ رہی ہیں وہ کیا چاہتا ہے. صرف ایک ہی جملہ سامنے آیا کہ ایران جیسا نظام کہ جس میں ایک سپریم لیڈر ہوتا ہے, ہمیں بھی ایسے ہی ایک نظام بنانا ہوگا کہ جس میں ایک سپریم لیڈر جو ہے نا وہ ساری قومیتوں کو جمع کرے گا, سارے مذہبوں فرقوں کو جمع کرے گا. بول دیا ہیبت اللہ نے بات کی ہے, ذبیح اللہ کا یہ والا بیان آ گیا. جو ایک اور دلیل دیے جائے کہ یہ سلفیت نہیں ہے, کہ اگر یہ ایسے ہی ہوتے جیسے کہ ہمیں دکھائے گئے تھے اور جیسے انہوں نے شروع میں غلطیاں کی تھی, اور غلطیوں میں نے آپ کو بتایا کہ کون سے عناصر شامل ہوئے تھے. اگر اچھا اتفاق کی بات ہے, جو ایرانی ریسرچ کی ہے اس میں بھی بس ثابت ہو گئی کہ جو مزار شریف کے اندر ان کے ڈپلومیٹ 11 کے قریب یا 7 کے قریب شہید ہوئے تھے, وہ سب کے پیچھے بھی فیکٹر جو ہے نا وہ یہی تھا کہ جنہوں نے جن کی پرورش ہوئی تھی, یعنی جن ایلیمنٹ نے پرورش کی تھی پاکستان کی سرحدوں پر, وہ ایلیمنٹ زیادہ تھا, تاکہ روابط خراب ہوں اور جنگ مسلط ہو, اور امریکہ چاہتا یہ تھا کہ اس طرف سے طالبان داخل ہو جائے اور پھر ہم ایران کو کمزور کریں, تو اس لیے جو اس طرح کا پلان کیا گیا تھا. یہ ابھی ایرانی کی تازہ ریسرچ ہے, یعنی میں ابھی راستے میں اگر عائشہ پور کو سن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں اس موضوع پر بات کروں گا, لیکن ایک اور شخصیت کی جو دو بڑے انٹرویو دے چکی ہے, اسلام زادے, محسن اسلام زادے, جو رہ کے آیا طالبان کے درمیان, اور اس نے ریسرچ اس بات پہ کرنے گیا تھا کہ یہ شہادتیں ہوئی کیسے, اور طالبان کے ذریعے سے ان علاقوں میں گیا تھا. وہ اس کی ڈاکومنٹری موجود ہے تنہا میانے طالبان کے نام سے, تنہا میانے طالبان, اکیلا طالبان کے درمیان, یہ اس کی ڈاکومنٹری موجود ہے. ابھی فارسی میں شاید انگلش اس کا سب ٹائٹل بھی آیا نہیں ہے, لیکن دنیا میں سب سے زیادہ دیکھی جانے والی اس کی ڈاکومنٹری تھی. تو اس نے بھی کہا کہ یہ سارا کیس ہی مشکوک ہے کہ جن لوگوں کی شہادتیں ہوئی تھیں ان کے پیچھے اصل عناصر کون سے تھے, کیس ہی مشکوک ہے. تو اب اگر بغیر لڑے پورا افغانستان کنٹرول میں ہے اور امنیت کے نام پر عوام بھی ساتھ دے رہی ہے, اور ویژن بھی ان کا صرف افغانستان ہی کے اوپر تسلط ہے, تو آپ سمجھیں کہ سب سے زیادہ بڑا پلیئر چائنا, وہ اب ان کو اسی طرح سے مضبوط کرے گا جیسے اس نے پاکستان کے اندر اپنے, جو ہم سمجھتے ہیں ہمیں دکھایا ہی جاتا ہے کہ پاکستان کی جو ترقی ہے اس میں بہت بڑا کردار چائنا کا ہے اور خصوصاً اس سی پیک کا, تو ایسے ہی آپ سمجھیں ان کو بھی یہی دکھایا جائے گا, اور اس پورے افغانستان کے اندر جو ہے وہ جہاں امنیت آ گئی ہے, جہاں ان کے مسائل بہت سارے حل ہو گئے, وہاں وہ اقتصادی طرح, اور اگر اقتصادی ترقی پیچھے لگ گئے, مذہبی ایلیمنٹ کو اگر آپ بزنس میں لگا دیں, مذہبی ایلیمنٹ کو اگر آپ بزنس میں لگا دیں تو آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے. یہ زیادہ مذہب مذہب نہیں کرتے, درود پڑے محمد والے. بات ہماری ختم ہو گئی ہے, اگر آپ کے سوال ہے تو آگے لے کے چلتے ہیں, ورنہ آپ لوگوں کو فارغ کیا جائے اتنی گرمی میں آپ بیٹھے ہیں یہاں. امریکہ میں پلا بڑا, ساری زندگی وہاں گزاری, یہاں آنے کے بعد صرف باپ کے نام کو کیش کرا کے قیادت کے چکر میں ہو نہیں, اپنے آپ کو منوانا پڑے گا تمہیں, اس طرح سے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے تم اگر لڑنے پہ آ گئے تو چند دن ضرور کھڑے رہو گے, لیکن اس طرف سے اگر طالبان چاہے گے تمہیں چند دنوں میں سمیٹ دے تو یہ اس کے لیے بہت آسان ہے, اور اگر وہ نہیں سمیٹ رہا اس کا مطلب وہ نہیں چاہ رہے. کسی ایک علاقے کے اندر بھی ان کی جنگ ہوئی ہے, لیکن زیادہ تر ان فوجیوں سے رہی ہے کہ جنہیں امریکہ نے خود ٹرین کیا تھا, اور امریکہ یہ وہ بیچارے سمجھ رہے تھے کہ امریکہ نے ہمیں ٹرین کیا, اسلحہ اس نے دیا ہوا ہے, ہمارے چھاونیاں اس نے بنائی ہوئی ہیں, ہمارے پیچھے امریکہ کھڑا ہوا ہے, تو وہ رشیا وہ لڑتے رہے طالبان سے انہیں 18 دنوں میں, اور جب ان کو دیکھا انہوں نے کہ لو امریکہ تو بھاگ گیا, اشرف غنی بھاگ گیا اور پیسہ لے کے بھاگ گیا, تو پھر وہ سارے کے سارے ایئرپورٹ پہ نظر آئے, آپ سارے ایئرپورٹ پہ نظر آئے, کسی بھی طریقے سے کسی بھی جگہ, کسی بھی ٹائر پہ جگہ مل جائے, کہیں جگہ مل جائے, ہم چلے جائیں, بس یہاں سے چلے جائیں. تو جب لڑنے والے جن کو ٹریننگ دی گئی تھی بھائی کہ سب جھوٹ اور فراڈ ہے, امریکہ کسی ملک کے اندر, میری ایک بار بات یاد رکھیے, جہاں پر بھی بیٹھا ہو, جاپان میں بیٹھا ہے, 56 ملکوں میں بیٹھا ہوا امریکہ اس وقت, اگر آپ سمجھیں 56 ملکوں کے اندر جہاں امریکہ بیٹھا ہوا ہے, اس کی فوجی چھاؤنیاں بنی ہوئی ہیں, یہ اس ملک کو ترقی کروا رہا ہوگا, چاہے آرمی کے اعتبار سے, یعنی فوجی اعتبار, دفاعی اعتبار سے آپ دیکھیں, یہ ترقی ہو رہی ہوگی, لوگ ٹریننگ ہو لے رہے ہوں گے, لوگ بڑے بڑے جہاز چلانا سیکھ لیں گے, اسلحہ چلانا سیکھ لیں گے, ان کے اندر بڑی شجاعت آ جائے گی, ان کی اسپیشل ٹریننگز ہوں گی. یہ وہ غلط بات ہے جو رائج ہے, اور آپ اس کو تماشا کر سکتے ہیں افغانستان والے قضیے میں, کہ 20 سال امریکہ سے علاقے پہ رہنے کے باوجود ان کو اتنا مضبوط نہیں کر سکا, جن کے ہاتھ میں حکومت رہی ہو, جو طالبان سے نفرت کرتے تھے, اکثریت, ایک بہت بڑی اکثریت تھی مختلف قوموں کی, جو نہیں چاہتے تھے کہ طالبان آئے. 20 سال کے اندر امریکہ نے ان کو کچھ نہیں دیا, کچھ نہیں بنایا, کچھ نہیں سکھایا, کیا جو کچھ ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا. تو اب اپن شیر کے جو چیتے ہیں وہ یہی چکر ہے, پیچھے سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ کی کھڑا ہو جائے گا جب میں یہ قیام کروں گا, لیکن اس سے بڑی بیوقوفانہ سوچ کوئی نہیں ہے. اگر امریکہ کو رہنا ہوتا تو یہ ابھی زیادہ اچھا وقت تھا کہ وہ قیام, جو لوگ آہستہ آہستہ سوچ رہے تھے کہ ہم عوامی ریزسٹنس وجود میں لے کر آئیں گے, انہیں اسلحہ دیتا, ان کے پیچھے کھڑا ہوتا تو زیادہ فائدہ تھا, لیکن جب نہیں ہوا, اور اب ایک علاقے کے اندر جو ہے وہ کسی کے پیچھے آئے گا اور وہاں سے پھر آغاز ہوگا اور پھر طالبان کا زوال ہو جائے گا, یہ صرف خواب ہے, یہ صرف کسی دیوانے کا خواب ہے کہ جو تو دکھایا جا رہا ہے, اس طرح سے نہیں ہوگا. اگر یہ انشاءاللہ میدان میں رہتا تو شاید, بہت شکریہ, 9 بھی بج گئے, انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو دوبارہ کسی اور موضوع پر آپ سے مخاطب ہوں گے. درود پڑھ دیں محمد والے.